الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, گزشتہ منگل کو ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جو یہ ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی, اس چیز کا نام نہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے, یا یہ کہ مال کو بے موقع خرچ کر ڈالے, زہد اس کا نام نہیں ہے. لہذا زہد کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زہد کس کو کہتے ہیں, اور اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اس کی اہمیت سے, اس کی تاکید اور ترغیب سے بھرے ہوئے ہیں. تو زہد کے لفظی معنی آتے ہیں بے رغبتی اختیار کرنا, کسی چیز کی طرف آدمی کی رغبت اور دلچسپی کا کم ہونا, یہ زہد کے لفظی معنی. اور شریعت کی زبان میں زہد جسے کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے آخرت میں رغبت کرنا, یعنی دنیا سے دل ہٹا کر آخرت سے دلچسپی لینا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادنا چیز سے دل ہٹا کر اس سے اعلیٰ چیز کے اندر رغبت کرنا اور دلچسپی لینے کو زہد کہتے ہیں. جیسے ایک دنیا ہے اور اس کی نعمتیں, ایک آخرت ہے اور آخرت کی نعمتیں. آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے, اور آخرت کی اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں ہیچ در ہیچ نہایت ہی کم ہیں. اب زہد اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کو دنیا کی نعمتوں سے ہٹائے, دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کرے, اور آخرت کی نعمتوں میں اپنا دل لگائے اور ان کے حاصل کرنے کی دلچسپی حاصل کرے اور ان میں رغبت کرے اور ان کے لیے محنت اور کوشش کرے. اسے کہتے ہیں دین کی زبان میں زہد. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد کے تین درجے ہیں, زہد کے تین درجے ہیں, ایک اعلی, ایک درمیانہ اور ایک ادنا. زہد کا ادنا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مسلمان تمام حرام اور ناجائز چیزوں سے, ناجائز کاموں سے بچے. یہ زہد کا ادنا درجہ ہے. جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے, جتنے بھی حرام کام ہیں عام ہوں یا خاص, جتنی بھی حرام چیزیں چاہے کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, استعمال کرنے کی, ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں, حلال کھائے, حلال پیئے, حلال پہنے, جائز اور مباح کام کرے اور اچھے اچھے کام کرے. ایک یہ درجہ, یہ عوام کا درجہ ہے, یہ عوام کا زہد ہے. یہ عام لوگ اس کو زہد سمجھتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں. درمیانہ درجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی حلال چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں ان سے اپنا دل ہٹا لے, اس کو درمیانہ درجے کا زہد کہتے ہیں. اور یہ مسلمانوں میں جو خاص خاص لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص خاص بندے ہیں, یہ ان کا زہد ہے. اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو غافل کرے, بندہ اس سے اعراض کرے, اس سے اجتناب کرے, اس سے احتیاط کرے, اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے, یہ زہد کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے, اور یہ عارفین کا زہد ہے. ان تین درجات میں سے جو ادنا درجہ ہے وہ تو فرض و واجب ہے, حرام و ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, یہ بھی زہد ہے اور یہ فرض و واجب ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سارے حرام و ناجائز کاموں سے, ناجائز باتوں سے, ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, یہ تو واجب ہے. اور جو دوسرا درجہ ہے جو خواص کا زہد ہے, جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں سے جو فقط ضروری ہیں ان کو اختیار کرے، جو غیر ضروری ہیں ان سے اجتناب کرے، یہ مستحب ہے اور مستحسن ہے، یہ بہت اچھا درجہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے. بس دنیا کو بقدر ضرورت لے اور حلال و جائز ذریعے سے لے اور اختیار کرے اور استعمال کرے، اور بس استعمال کرے، دل میں جگہ نہ دے. دل تو ایک ہے، وہ ایک کے لیے ہے، بس اسی کے لیے رکھے. اور جب کسی کو یہ دونوں درجے حاصل ہو جاتے ہیں، پہلا اور دوسرا درجہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو اعلیٰ درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. یعنی پھر وہ دنیا میں ہوتا ہے اور دنیا کی حلال نعمتیں بھی اس کو میسر ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل ہم وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اس کی محبت میں سرشار رہتا ہے، آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور ہر اس چیز سے وہ اجتناب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی اطاعت سے اور اس کی فرما برداری سے غافل کر دیتا ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے. بس میں سمجھو دنیا میں اس کا دل نہیں ہوتا، بس جسم ہوتا ہے، آخرت میں دل ہوتا ہے، جسم یہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب یہ عارفین کا زور ہے، جو پہلے دوسرا درجہ آدمی حاصل کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو تیسرا درجہ بھی عطا فرما دیتا. اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی جس کا اس حدیث کی تشریح سے تعلق ہے کہ زہد دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، دل سے باہر نکالنے کا نام ہے. زہد کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، اور بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ دو، دوست احباب کو، خاندان برادری کو سے الگ ہو جاؤ، بلکہ دنیا کو چھوڑ کر جنت جنگل میں جا پڑو. زہد اس کا نام نہیں، یہ سب کچھ رہیں دل سے باہر، جائز طریقے سے رہیں، حرام طریقے سے نہ رہیں. ان کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اس کے لیے دین میں اور آخرت کی تیاری میں معین اور مددگار رہیں، رکاوٹ نہ بنے. کیونکہ ترک دنیا تو رہبانیت کے اندر پائی جاتی ہے، زہد اور چیز ہے، رہبانیت اور چیز، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ رہبانیت جو عیسائیوں نے خود اختیار کی تھی، وہ رہبانیت ہے ابتدعوها، رہبانیت جس کو عیسائیوں نے خود گھڑ لیا تھا اور اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا. ما کتبنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا. فما رعوها حق رعایتها، پھر جو اس کا حق تھا وہ ادا بھی نہ کر سکے. تو رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، جو عیسائیوں کے مذہب میں ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کو بالکل لات مار دے، دنیا کو بالکل چھوڑ دے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے، ماں باپ کو بھی چھوڑ دے، دوست احباب کو بھی چھوڑ دے، خاندان برادری کو بھی چھوڑ دے، کاروبار کو بھی چھوڑ دے، دنیا کمانے کو بھی چھوڑ دے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائے اور عبادت میں مشغول ہو جائے. جسے کہتے ہیں رحمانیت، چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، جس پر آدمی صحیح معنی میں عمل کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے جن عیسائیوں نے اس کو اختیار کیا تھا وہ اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکے، یعنی ظاہراً دنیا چھوڑ دی لیکن حقیقت میں دنیا چھوڑ نہیں سکے. تو چھوڑ کے رہ سکتے تھے کہ یہ خلاف فطرت، بس اتنا ہو گیا کہ پہلے شہر میں رہتے تھے اب جنگل میں رہنے لگے، وہ جنگل بھی تو دنیا ہے، وہاں جو گرجا بنایا وہ بھی تو دنیا ہے، وہاں بھی تو کھانا ہے، وہاں بھی تو پینا ہے، وہاں بھی تو کسی نہ کسی سے ملنا جلنا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سبھی کچھ ہے، بس اتنا ہوا کہ جگہ بدل گئی. لیکن ضرورتیں تو جہاں شہر میں تھی اور جس طرح تھی ویسے ہی وہاں پر بھی تھی. تو شہر میں اچھے اچھے کھانے تھے، اچھے اچھے کپڑے تھے، وہاں دال روٹی ملنے لگی اور چٹنی روٹی کھانے لگے اور خطر اور موٹے جھوٹے کپڑے پہننے لگے، وہاں ہے تو دنیا. لہذا رہبانیت ترک دنیا کو کہتے ہیں اور یہ ناجائز ہے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں زہد کا حکم، اور تمام آسمانی شریعتوں میں زہد کا حکم تھا اور ہے، اور دنیا زہد ترک دنیا کا نام نہیں بلکہ دل سے چھوڑنے کا نام. یہی سمجھو کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت اتنی نہ ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا غالب آ جائے، یہ نہ ہو. نہ فی نفسی دل میں دنیا کی محبت بھی رہے تو وہ بھی فطرت، انسان کی فطرت ہے. لوگ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سال، مال، دولت، اولاد وغیرہ، بیوی، بچے، مال و منال، اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، بس دل لگانے کی چیز. یہ دنیا آدمی حلال طریقے سے حاصل کرے، جائز طریقے سے حاصل کرے، جائز اور حلال جگہ پر اس کو استعمال کرے، یا جہاں جہاں اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، کہیں مستحب ہے، کہیں جائز اور مباح ہے، وہاں استعمال کرے. جہاں ناجائز ہو، جو جہاں پر خرچ کرنا حرام ہو، ناجائز ہو، خلاف شرع ہو، ناجائز کاموں میں خرچ. اس لیے اس میں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ زہد دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اپنے حلال مال کو بیجا خرچ کرے، جسے اسراف کرے، ناجائز کاموں میں خرچ کرے، ناجائز رسموں میں خرچ کرے، ناجائز بدعات میں خرچ کرے، گناہوں کے اندر خرچ کرے، یہ خلاف زہد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، تابعین اعظام، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بھی بہت سے نیک مسلمان دنیا میں بڑے بڑے مالدار گزرے، حالانکہ وہ سب ظاہر تھے. تو مال و دولت کا ہونا اور زہد کا ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے کہ جمع نہ ہو سکے. آدمی بہت مالدار بھی ہو سکتا ہے اور زاہد بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی، وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو ایسی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کی ہوئی، نہ ان کے بعد کسی کی ہوگی. ان کی تو ہواؤں پر بھی حکومت تھی، ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، اور جانور بھی ان کے تابع تھے، پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ تخت سلیمانی جو بڑا مشہور ہے، وہ مشین کے دور سے نہیں چلتا تھا، وہ بہت لمبا چوڑا ہوتا تھا، اور اسرائیلی روایت کے مطابق اس کے اوپر ان کا پورا دربار لگا ہوتا تھا۔ حضرت خود بھی ہیں اور سارا دربار بھی تخت کے اوپر لگا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہیں، اور جب آپ اس کو ہوا کو حکم دے دیں، وہ پورے اس تخت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جہاں حکم ہوتا وہاں اتار دیتے ہیں۔ اس کے ہوا میں اڑ کر جانے میں بیٹھنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، آج کل کے ہوائی جہاز کی طرح وہ بالکل بند نہیں ہوتا تھا، یہ مشینیں لگی نہیں ہوتی تھیں کہ مشینوں کے زور سے وہ چلتا ہو اڑتا ہو، نہیں، بس حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا کو، وہ ان کا تخت اٹھا لیتے۔ اور جناب جہاں تک ان کا حکم ہوتا وہ لے جاتی، جب فرماتے اتار دو تو وہ اتار دی۔ اب ایسی حکومت اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ انہوں نے دعا بھی ایسی کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا کہ وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موبائل میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، اور تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، اور زمانے میں تخت کا ہوا میں اڑنا انتہائی حیرت ناک تھا۔ آج کل تو ہوائی جہاز جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں تو شاید اتنا حیرت ناک نہ ہو، تو زمانے بڑا حیرت ناک تھا۔ تو حضرت کا تخت ہوا میں اڑا جا رہا تھا، تو ایک کھیت پر سے وہ گزرا، اس کھیت میں ایک مسلمان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا، اس نے نظر اونچی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے، تو اس نے تعجب سے دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ ما اوتی عاد داود، اللہ کی شان، کس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد دینے اور سلیمان علیہ السلام کو کیسی شان عطا فرمائی ہے، کیسی حکومت عطا فرمائی ہے کہ ہوائیں بھی ان کی تابع ہیں، کس طرح ان کا تخت ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ ہوا جیسے تخت کو لے کے جاتی تھی، ہوا باتیں بھی ان کے پاس پہنچا دیا کرتی۔ تو اس نے فوراً ہوا نے حضرت سے کہا کہ حضرت جس زمین سے آپ گزر رہے ہیں، کاشکر نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کے یہ جملہ کہا ہے، آپ نے ہوا کو حکم دے کے ہمارے تخت اتار دیا۔ تو تخت کو ہوا نے ایک جگہ اتار دیا، اور آپ نے آدمی کو بھیجا، جاؤ اس کاشکر کو بلا کے، وہ آیا اس کو بلانے کے لیے، تو بیچارہ بڑا پک پک آیا، ڈرا کہ معلوم نہیں اس سے کیا گستاخی ہو گئی، حضرت نے طلب فرمایا، اور بیچارہ ڈرتا ڈرتا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا میں ڈرو نہیں، میں نے تمہیں کوئی سزا دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ تم نے میرے تخت کو اڑتا ہوا دیکھ کر کیا کہا تھا۔ تو سمجھا معلوم نہیں میں نے کیا گستاخی کر دی، تو اس نے پیشگی معافی مانگی کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، غلطی ہو گئی، نہیں نہیں تم بتاؤ میں تمہاری اصلاح کر دوں، کیونکہ اس سے بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ تو مصلح اعظم تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام بھی پہنچاتا ہے، دنیا سے دل اٹھاتا ہے، آخرت میں دل لگاتا ہے، ان زہد کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ میں جب آپ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ کس طرح آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، تو بے ساختہ میں زبان سے نکل گیا کہ سبحان اللہ ما اوتی عاد داود، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیسا عاد داؤد کو کیسا نوازا۔ فرمایا اسی کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میں فرمایا فسبحان اللہ خیر مما اوتی عاد داؤد، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت سے افضل ہے. یہ اصلاح فرمایا تھا کہ بھی تم میری سلطنت کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو اس میں اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے اور اس میں تمہارا دل اٹکنے لگے. یہ کچھ نہیں, سبحان اللہ اس سے بہتر ہے جو تم نے کہا ہے اس کو دیکھ کر. میری ساری حکومت ایک طرف اور تمہارا سبحان اللہ کہنا جو اللہ کے لیے ہو ایک طرف. یہ اس کی اصلاح فرمائی اور اس طرح دنیا سے اس کا دل اٹا کر اور آخر دل لگا کر معذرت آگے تشریف لے. سبحان اللہ. اس پر ایک اور قصہ یاد آ گیا. ایک شخص تھے, عالم فاضل تھے لیکن بہت ہی غریب اور مسکین اور محتاج تھے. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ شہر کے دروازے بالکل بند ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں, اندر کے لوگ باہر نہیں آ رہے, باہر کے لوگ اندر نہیں جا رہے, ہزاروں گاڑیاں سواریاں باہر کھڑی ہیں کہ دروازے کھلے تو ہم لوگ اندر جائیں. تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, کیا واقعہ ہے, کیوں شہر کے دروازے بند ہیں؟ اس زمانے میں قلعے ہوتے تھے, چار دیواریں ہوتی تھیں, چار عموماً دروازے ہوتے تھے اور انہیں دروازوں سے آنا جانا ہوتا تھا. دشمن آتا تو اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے, ایسے رات کو بھی اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے تاکہ چوروں سے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے, دشمنوں سے حفاظت رہے. اس لیے آج کل کیسے نہیں کہ جہاں سے چاہے شہر میں داخل ہو جاؤ, ایسا سن یہ حال نہیں. اس لیے شہر بند تھا بالکل اور لوگ بڑے پریشان تھے. تو جب اس نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اصل میں اس شہر میں جو بادشاہ ہے اس کا باز پرندہ کھو گیا ہے, اس کا باز کھو گیا ہے. باز مشہور پرندہ ہے جو شکار کرتا ہے, شکاری پرندہ ہے, چڑیا وغیرہ چھوٹے چھوٹے پرندے وہ شکار کرتا ہے, باز اور شاہین. تو کہتے ہیں جو بادشاہ ہے اس کا باز کہیں گم ہو گیا ہے, اس کی تلاش کے لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ سب دروازے بند کر دو, کبھی نکل کے نہ بھاگ جائے. اس لیے سب دروازے بند ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ باز باہر چلا جائے, اندر ہی اندر ڈھونڈتے رہے. انہوں نے کہا کہ کیسا پاگل اور احمق بادشاہ ہے, دروازے بند کروا رہا ہے, اگر جال شہر کے اوپر ڈلواتا تو بات بھی سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے پرندہ ہے کہیں اڑ کے باہر نہ چلا جائے, سارا شہر تو کھلا ہوا ہے دیوار دروازے بند کروا رہا ہے, ارے کوئی وہ گدا ہے جو نکل کے جائے گا, وہ تو پرندہ ہے چڑیا کی طرح اڑ جائے. تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے کیسے احمق اور بیوقوف آدمی کو بادشاہت دے رکھی ہے اور مجھ جیسے عالم فاضل آدمی جوتے پھٹکارتا پھرتا ہے, نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو. تو کہتے ہیں من جانب اللہ الہام ہوا کہ اگر تم چاہو کہ یہ تم کو جو ہم نے ایمان دیا ہوا ہے تو نیک امان کی توفیق دی ہوئی, یہ ہم اس بادشاہ کو دے دیں اور یہ بادشاہ تم کو دے دیں. یہ جو میرے دل میں آیا تو میں کام گیا, میں ایک دم کام گیا اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً توبہ کی. پروردگار مجھے ایسی سلطنت نہیں چاہیے, جو آپ نے مجھ کو اتنی بڑی دولت دے رکھی ایمان کی اس کے برابر تو کوئی نعمت ہی نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مجھ کو اپنی اطاعت کی فرما برداری کی توفیق دی ہوئی, یا اللہ یہ بڑی بدل جانے میں ہرگز ہرگز نہیں چاہتا, اور جو کچھ میں نے یا اللہ اس بارے میں اپنے منہ سے نکالا میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی. آپ جانے آپ کے سلطنت جانے, آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ اپنی حکمت سے کرتے ہیں اور آپ کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. شکر ادا کریں, جو طالب دنیا ہونا بہتر ہے, طالب آخرت ہونا بہتر ہے؟ دنیا کا مال و دولت بہتر ہے یا آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں؟ تو زہد اس کا نام ہے کہ آدمی دنیا سے اپنا دل ہٹائے اور آخرت کی نعمتوں میں لگائے, وہ کام کرے جو آخرت میں کام آنے والا ہے. تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی, حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سن 555 ہجری میں یہ بزرگ گزرے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے, اور ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حج سے فارغ ہو کر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا, تو یہ چونکہ سید تھے اس لیے انہوں نے سلام بھی اپنے انداز سے پیش کیا کہ السلام علیکم یا جدی, نانا جان آپ کو سلام. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی, کہ میرے بیٹے وعلیکم السلام. اب یہ جو انہوں نے جواب سنا یہ جواب پہ بے خود ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے مبارک ان کو سنائی دے دیں, اور بے خود ہو کر کے انہوں نے یہ شعر پڑھے گی کہ فی حالت الگودی کنتو روحی کرسی گوہا, فی حالت الگودی روحی کنتو کرسی گوہا, دور رہنے کی حالت میں میں اپنی روح آپ کی خدمت اقدس میں بھیج دیا کرتے تھا, تقبل الارواح عنی وہی نائبہ, جو میری طرف سے میرے قائم مقام ہو کر کے آپ کے قدم بوس ہو جائے کرتے, تقبل الارواح عنی وہی نائبہ, فہذہ دولت الاشباح قد حضرت, آج یہ جسم اور روح دونوں حاضر خدمت ہیں, فمد الیمینہ کا کہ تحظا بیا شب, آپ اپنے دستے مبارک بڑھا دیجیے تاکہ میں ان کا بوسا دوں. تو لکھا ہے کہ ایک دم روزہ مبارک سے آپ کے دستے مبارک نہ ملا دوں, آگے بڑھ کر کے حضور دست مبارک کو بوسا لیا, اور اس میں جتنے بھی زائرین اور حج کرنے والے مسجد نبوی موجود تھے انہوں نے بھی حضور کے دست مبارک کی زیارت کی, جن میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور چونکہ ان کے ساتھ ایسا غیر معمولی اکرام اور انعام کا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے فوراً ہی اس کے بعد اپنے نفس کا علاج کیا تاکہ یہ نفس غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے, اور باب جبریل پہ جا کر کے دروازے پہ لیٹ کر لوگوں کا قسم تھی کہ میرے اوپر سے گزر کے جاؤ, ایسے درجے کے بزرگ ان کا یہ واقعہ جو ان کے بھانجے نے بیان کیا, ان کے بھانجے کا کہنا ہے کہ میں ایک دن اپنے ماموں جامع خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی رحیم شہین آدمی آپ کی خدمت میں بنا, ایسا جیسے کہ ہاتھی ہوتا ہے, ہاتھی کی طرح اس کا لمبا چھوڑا جسم, بڑا موٹا بڑا چہرہ, سر بڑی موٹی گردن, ہاتھ پاؤں بڑے موٹے موٹے, میں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ زندگی میں کبھی بھی میں نے ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں تھا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا کہ یہ آتا یہ آدمی دروازے سے کیسے گیا ہوگا, دروازہ تو اس کے جسمانی ڈیڑھ ڈول کے حساب سے چھوٹا ہے پتلا ہے, یہ تو بڑا موٹا لمبا تلنگا. اب وہ حضرت سے سرگوشی کر رہا ہے, اگر اس سے ماہر گفتگو, میں دور سے دیکھ کر حیران, ابھی میں حیران ہو ہی رہا تھا کہ وہ حضرت سے مل کر فارغ ہو کے ایک کھڑکی میں سے چلے گئے. میں اور حیران ہوئی, کبھی اپنی آنکھیں بنوں کبھی اپنا دماغ حاضر کروں کیا وہاں جو ہے کیا ہے جی, کھڑکی میں سے کیسے چلا گیا, میں تو دروازے میں سے داخل ہونا مشکل سمجھ رہا تھا, یہ کھڑکی میں سے چلا گیا. تو میں اپنے ماموں جان کے پاس گیا, میں جا کر سلام کیا, کہا ماموں جان یہ کون تھے, یہ تو عجیب و غریب آدمی تھے تو اتنے لمبے چھوڑے, اور جناب میں سوچ رہا تھا دروازے سے کیسے کہوں گے, وہ تو حضرت جاتے جاتے کھڑکی سے نکل گئے. حرمہ میں یہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر الکاہل کی حکومت عطا فرمائی, یہ وہاں کے صاحب خدمت ہے, اس کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہوا ہے, لیکن اللہ پاک نے ان سے یہ خدمت واپس لی, یہ بھی انہوں نے بتلا دیا اپنے بھتیجے پانچ کہ وہاں کے صاحب خدمت تھے, اب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حکومت جو ہے واپس لی. اب ظاہر ہے ایک تو ملنا بہت بڑی دولت, پھر نہ ملنا بڑے صدمے کی بات, اتنا بڑا اعزاز آدمی سے چھین لیا جائے تو کوئی معمولی صدمے کی بات نہیں. تو اس بھانجے نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پھر آپ نے ان کو بتا دیا یا نہیں؟ اب حضرت کی توازو کے تمام بھائی یہ بڑے آدمی ہیں, میں چھوٹا آدمی ہوں, چھوٹا ہوں, بڑی بات میں کیسے بتاتا ہوں, پھر آپ کی یہ حکومت اب ختم ہو گئی. حضرت کے پاس وہ آیا ہوا ہے اور حضرت سے مل رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, لیکن حضرت اس قدر منکسر مزاج ہیں کہ اس کا جو عہدہ ختم کر دیا گیا ہے حضرت کو اطلاع بھی ہے لیکن پھر بھی اس کو نہیں بتلا رہا. تو اس نے بھانجے نے کہا حضرت مجھے بتا دو, میں ان کو اطلاع کر دوں. تو تم کرنا چاہو کر دو. تو میں کیسے کہوں گا, تم چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں, میں تمہاری ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں, میرے پاس آؤ. اور سید احمد کبیر رفائے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, یہ حضرت کرامت تھی, ہاتھ رکھا تو ایک دم ان کو بحر الکاہل نظر آیا, اور تھوڑی دیر میں ایک جزیرہ نظر آیا. یہ اس جزیرے میں چلنے لگے تو تھوڑی دور گئے تھے کہ وہ صاحب خدمت بزرگ اسی طرح خرامہ خرامہ تشریف آئے. ان سے ملے اور ان سے مل کر کے کہا کہ میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر سنانے کے لیے آیا ہوں. کہا سناؤ صاحب آپ کی کیا خبر ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کی یہاں کی جو خدمت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. سنتے ان کے چیخیں نکل گئے, دھاڑے مار کر رونے لگے اور زمین پہ لیٹ گئے اور ناک رگڑنے لگے اور آہ-وداری کرنے لگے اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے. اور پھر یہ ان سے کہا کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ وبال مجھ پر آیا ہے اور یہ اعزاز مجھ سے واپس لیا گیا ہے. مجھے تو معلوم نہیں, میں مامو جان سے پوچھ کے بتا. اب انہوں نے مامو جان سے پوچھا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری کس گناہ کی وجہ سے یہ عہدہ مجھ سے واپس لیا گیا. تو حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ ایک مرتبہ بحر الکاہل میں بالکل ہلکی سی بارش ہوئی تو تم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت تھی, بارش تو نہ ہونا چاہیے. دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے, ریگستان ہے اور سنگستان ہے, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے, کہیں سبزہ نہیں ہے, جو پانی کو زمین ترس رہی ہے وہاں پر بارش ہونی چاہیے. اس سمندر میں تو ہزاروں لاکھوں ٹنوں پانی پہلے سے موجود ہے, یہاں بارش کا تو برسانے کیا فائدہ. کہتے ہیں اس پر یہ تمہارا عہدہ اللہ باب نے واپس لیا, اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوا, تم کون اعتراض کرنے والے, تمہارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوا. بس پھر جناب نے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ میری غلطی ہے تو اپنی اس غلطی پر انہوں نے دل و جان سے معافی مانگی اور خوب روئے اور خوب روئے, اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کا عہدہ بحال کر. لیکن یہ فرمایا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے ہم نے یہ عہدہ بحال نہیں کیا ہے, بلکہ تم اتنا روئے کہ تمہارے رونے کی وجہ سے ہمارے ملائکہ رو پڑے, ان کو رونا کیا, تو اپنے فرشتوں کا جو ہم نے رو تھوڑا دیکھا ہم نے تمہیں تاکہ وہ خاموش ہو. کوئی بھی رو جائے مجھے. ان کے بارگاہ میں کسی کا بھی رونا قبول ہو جائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جیسے چاہے حکومت اللہ تعالیٰ قائم, اچھی حکومت قائم کریں تو ان کی حکم حکمت, بری حکومت قائم کریں تو ان کی حکم حکمت, کوئی کم ان کا حکمت سخت نہیں. ساتھ میں ان کے ہر حال میں رضا میں راضی رہے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑی سلطنت کے مالک, اس کے باوجود وہ زاہد تھے. ایسے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخر عمر میں بہت کچھ عطا فرمایا تھا. بنو نذیر کے جو قلعے اور ان کے باغات تھے وہ بطور مال فیض کے آپ کے پاس تھے. خیبر کا زرخیز علاقہ فتح ہوا, کچھ علاقہ لڑائی کے ساتھ فتح ہوا, اس میں سے خصوص آپ کے پاس آیا, اور جو بطور صلح کے فتح ہوا وہ سارا کا سارا آپ کے پاس آیا, اور ایسی فتح کا بہت سا علاقہ آپ کے پاس آیا, اور بعض بطور تحفے اور ہدیے کے یا وصیت کے باغات اور قلعے آپ کو ملے, اور آپ نے وہاں کی زمینیں اور باغات زمینیں مزارات پر دی. اس طرح سے جہاں وہاں سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ سب آپ کے پاس آتی تھی. ایک بہت بڑی آمدنی الحمدللہ آپ کے پاس ہوتی تھی, جس سے آپ اپنے گھر والوں کو یعنی ازواج مطہرات کو پورے ایک سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے, اور باقی پھر اپنے خاندان والوں, اپنے اقربا رشتہ داروں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے, اور عام مسلمانوں کی عام ضروریات پر اور جہاد کے ضروریات پہ سب کچھ خرچ فرماتے تھے. اور جو فقر و فاقہ آپ نے آپ کے بارے میں منقول ہے وہ آپ کا اپنے اختیاری تھا, کیونکہ آپ زہد کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے, اس لیے کچھ بھی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا, بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے جانا نماز کے تشریف رہے, فوراً ہی واپس گھر چلے گئے, اور تھوڑی دیر میں واپس آئے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی. فرمایا بھائی کچھ درہم و دینار گھر میں رہ گئے تھے, مجھے انہوں خیال آیا تو میں نے ہی گوارہ نہ کیا کہ ان کو میں اللہ کے راستے میں دیے بغیر ہی نماز کے لیے آ جاؤں, میں نے اسے گوارہ نہ کیا, پہلے میں ان کو دے کر اب نماز پڑھا جا. اب کما خال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کا فقر اختیاری تھا جو زہد کا قاعدہ کر رہے ہیں. ورنہ فی نفسی الحمد للہ, اللہ پاک نے آپ کو پیغمبر بھی بنایا تھا اور حاکم بھی بنایا اور صاحب سرزب بھی بنایا. اسی طرح صحابہ کرام کے اندر, صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی, حضرت عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالی, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی, حضرت علی رضی اللہ تعالی, حضرت حسن رضی اللہ تعالی, اور بھی متعدد صاحب اکرام ایسے تھے جو الحمدللہ بڑے مالدار. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کی دعا فرمائی تھی. جو اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی مال کے اعتبار سے فراوانی عطا فرمائی تھی. آپ کو مال تجارت ملک شام, مصر اور دوسرے ممالک میں جاتا تھا اور وہاں فروخت ہوتا تھا, پھر وہاں سے جو پیسے آتے تھے وہ زمانے میں دینار اور درہم سکہ رائج تھا, نوٹوں کا زمانہ تھا نہیں, وہ درہم و دینار بھی ان کے پاس بوروں کی شکل میں بھر بھر کے آتا تھا, جو گھر کے اندر خالی کر دیے جاتے تھے. پھر اگر بعض دفعہ اتنے پیسے آتے تھے کہ اندر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی تو آپ فرماتے تھے بھائی برآمدے میں ایک کونے میں ڈال دوں, اور وہاں اشرفیوں کی اور درہموں کی بوریاں اور کٹے وہاں خالی کیے جاتے تھے. بعض مرتبہ بڑھتے 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 چھت تک ہو جاتے تھے. جیسے آپ نے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گھروں کے اندر غلہ دیواروں تک چڑھ جاتا ہے, چھت تک چلا جاتا ہے. وہ غلہ نہیں, وہ اشرفیاں ہوتی تھیں ان کی. اتنی مال و دولت کی تو یہ فراوانی تھی, اور زہد کا یہ عالم تھا کہ جب اتنا مال آ جاتا تو فرماتے بھائی اصحاب حدیبیہ کتنے تھے, اور وہ 1400 تھے. تو آپ ایک بہت بڑا برتن منگواتے اور فرماتے یہ سب ان اشرفیوں اور درموں سے بھر بھر کر ہر ایک کی خدمت میں جاؤ, میرے سلام پیش کرو اور عرض کرو کہ عبد الرحمان نے ہدیہ بھیجا ہے, للہ قبول کر لے. اس طرح 1400 صحابہ کرام کے گھروں میں اب وہ پیسے تک پہنچاتے. پھر دیکھتے بھی تو اور ہیں, تو مطلب اصحاب بدر کتنے ہیں, تو 313 مشہور ہیں, تو اپنے گھروں میں بھیجتے. اچھا جن کے پاس بھیجتے وہ بھی حضور کے صحابی تھے, وہ بھی ایسے زاہد تھے. وہ کہتے ہیں ارے بھائی عبد الرحمان نے بہت سارے پیسے بھیج دیے, بابا ہم اسے کیا کریں گے. پھر وہ آگے تقسیم کرتے, اب ایک طرف سے آ رہے اور دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر وہ پیسے پھیل رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو دے کر آخرت میں جمع کر رہے ہیں اور آخرت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کمانا اور آخرت سے دلچسپی. یہ تو ان کی تقسیم کا عالم تھا, اور جناب انہیں کھانے کا بھی حال سنو. ان کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 300-400 مہمان ہوتے تھے, اتنا لمبا دسترخوان ہوتا, اور ایک نہیں کئی کئی قسم کا کھانا چنا جاتا. آخر میں حضرت الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لاتے, جیسے دسترخوان پہ بیٹھتے تو آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگی کا زمانہ یاد آ جاتا, اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, اور آپ رونا شروع کر دیتے کہ حضور علیہ السلام کے گھر کا یہ عالم تھا کہ 3-3 مہینے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا, اور صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیتے. کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتقال کا حال ان کو یاد آ جاتا, ان کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ ان کے کفن کے لیے ایک چادر ہی مشکل سے میسر آئے جو کہ پوری نہیں تھی. اگر اس کو سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے تھے, پیر پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا تھا, آخر اس کو سر پر ڈال دیا گیا اور پیروں کے اوپر اس ہر گھاس ڈال دی گئی. اور یہ ہزاروں قطار ہوتے, اور چونکہ وہ صاحب دل تھے اور حضور کے سچے اور پکے صحابی تھے, تو ان کے رونے سے سارے کے سارے دسترخوان والے جو بیٹھنے والے ہیں سارے کے سارے رونا شروع کر دیے. حضرت بھی رو رہے ہیں اور سب حاضرین بھی رو رہے ہیں, اور پھر اسی رونے رونے میں بھوک مر جاتی اور بغیر کھائے اٹھ جاتے, اور اس طریقے سے دوپہر کھانا ختم. پھر شام کو دسترخوان لگتا, پھر یہی حالت ہو جاتی. اس طرح کئی کئی وقت کا فاقہ ہو جاتا تھا, اور یہ دعا کرتے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے آپ کے حبیب کا تو یہ عالم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری آخرت کی نعمت دنیا ہی کے اندر مجھے مل رہی ہوں اور میری آخرت کی نعمت سے کھل رہ جائے اور وہاں پر میں ان سے معلوم ہو جاؤں. ایسا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عمرائے صحابہ میں سے, اور زہد کا یہ عالم. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کبھی بات کا یاد آ گیا, اس سے پہلے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا سن لو. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. جب وہ مکہ مکرمہ میں خلیفہ تھے اور خلیفہ برحق تھے, اس زمانے میں انہوں نے اشرفیوں کی ایک بوری ہدیہ بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب وہ بوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی, ہم نے سنا ارے بھائی اتنے سارے پیسے بھیج دیے, میں ان کا کیا کروں. اور یہ کہتا جناب انہوں نے اپنے باندھی سے کہا کہ بھائی یہ بانٹنا شروع کر دیا تقسیم کر. اب صبح سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا شروع کیا, بانٹنا شروع کیا. بانٹتے بانٹتے وہ بوری ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو اس باندھی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اماں جان آپ دو چار عشر کی تو اپنے لیے رکھ لیتی، آپ روزے سے ہیں، شام کو افطار کے لیے کچھ اس میں سے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، تمہاری جاب لوگوں کو پہلے سے نہیں بتایا، میں رکھ لیتی دو چار روپے شام کے واسطے، تو نے بتایا نہیں. یعنی کس قدر دنیا سے بے رغبتی کا عالم ہے کہ اپنا بھی یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں یا فاقے سے ہوں، لاؤ اپنے لیے کچھ بچا لوں، دھیان ہی نہیں آیا. بس دھیان ہے تو آخرت کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. جب اس نے یاد دلایا تو یاد آیا کہ ہاں بھائی مجھے بھی ضرورت ہے، لاؤ میں بھی رکھ لوں. بھائی یہ زہد نہ ہو تو کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل تھا. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے ہیں، حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے امیر بن گئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے حق میں دستبردار ہوئے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے، لڑائی ہو، اس لیے وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ جانتے تھے کہ حضرت حسن جو ہیں بڑے سخی اور فراخ دل ہیں، تو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ایک کاغذ پر دستخط کر کے بھیج دیے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا سالانہ خرچہ اس میں لکھ دیں، جو آپ کا سالانہ خرچہ ہوگا وہ میں آپ کے پاس بھیج دیا. میں نہیں لکھتا اپنی طرف سے، آپ خود ہی لکھ لیں اپنی مرضی سے. اور جب وہ تحریر آپ کے پاس آئی تو اس پر آپ نے 1,00,000 روپے اس میں لکھ دیے کہ مجھے سالانہ 1,00,000 روپیہ چاہیے، اور اس زمانے میں 1,00,000 روپیہ آج کے 1 کروڑ کے برابر، اور یہ 1,00,000 روپیہ سالانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے لیے جاری ہو گیا اور وہ ان کے پاس پہنچنے لگا. وہ تو زاہد اور سخی تھے، اور ان حضرات کی سخاوت تو بس ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا. تو وہ جو پیسے آتے چند روز میں تقسیم فرما کر فارغ ہو جاتے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ جو کچھ میں بھیجتا ہوں وہ تو چند روز میں ختم ہو جاتا ہے، پھر سال کے باقی دن اللہ تعالیٰ کے بھروسے گزرتے. تو انہوں نے خط لکھا، وہ خط میں خوبصورت سا مختصر سا جملہ لکھا، خط آخر میں لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں. یعنی پیسے جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو احتیاط سے رکھنا چاہیے، اور موقع با موقع اپنی ضروریات کو خرچ کرنا چاہیے. یہ کیا کہ آتے ہیں اس کو بانٹ بوٹ کے ادھر ادھر کر کے برابر کر دیے تو اسراف ہے، اور اسراف میں کوئی خیر نہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے جواب تحریر فرمایا، اور اس میں ایسا ہی خوبصورت جملہ تحریر فرمایا کہ لا اسراف فی الخیر، اللہ سبحان اللہ، لا اسراف فی الخیر، نیک کام میں اسراف نہیں ہے. میں جو خرچ کرتا ہوں بیواؤں پر خرچ کرتا ہوں، یتیموں پر، فقیروں پر، رشتہ داروں پر، عزیزوں پر، اقارب پر، کارہ خیر میں، اور کارہ خیر جتنے بھی ہیں سب خیر ہی خیر ہے، اس میں اسراف کہاں. یہی یہاں حدیث میں فرمائیں گے کہ زہد دنیا سے بے رغبتی اس چیز کا نام نہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، جسے رہبانیت میں ہوتا ہے اللہ بچا، یا مال کو بے موقع خرچ کرے، اس کا نام زہد نہیں ہے. زہد اس کا نام ہے کہ دنیا سے دل ہٹائے، آخرت میں دل لگائے. ایک دو شعر یاد ہے پھر دعا کرتا ہوں. جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے. جو چمن سے گزرے تو اے صبا، یہ کہنا بلبل زار سے کہ خدا کے دن بھی ہیں سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے. دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، لہذا اس سے دل لگا کے مت بیٹھ جانا، اس میں تو خدا آ جائے گی، تم اس سے چمک دمک سے دھوکہ مت کھا. اصل جو دوام اور قرار اور بقا ہے وہ تو آخرت کی نعمتوں میں ہے, دنیا کی نعمتوں میں نہیں. اس سے اپنے دل کو نہ اٹکانا, دل تو آخرت میں لگانے کی چیز. اور ایک شعر اور ہے, رنگ رلیوں کے زمانے کی نہ جانا اے دل, رنگ رلیوں کے زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئے. اس کے اندر خزاں چھپی ہوئی, وہ خزاں کیا؟ فنا. یہ دنیا فنا ہونے والی, اس سے کیا دل لگانا چاہیے؟ آخرت میں دل لگانا چاہیے. یہ چمن ویرا بھی ہوگا, یہ چمن ویرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو. یہ چمن ویرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو, تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کر. یہ چمن ویرا بھی ہوگا, یہ خبر بلبل کو دو, تاکہ اپنے زندگی کو سوچ کر قربان کرے کہ دنیا پہ قربان کرو یا آخرت پہ قربان کرو. دنیا پہ قربان کرنا اپنے کو قربان کرنا, آخرت پہ قربان کرنا, یہ زہد ہے. تو یہ مجھے عرض کرنا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے سے ہم سب کو زہد عطا فرمائے اور حب دنیا کے مرض سے نجات عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سب اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے قلب سے دنیا کی محبت کو مغلوب, ہمارے دل میں دنیا کی محبت کو مغلوب فرما اور اپنی محبت کو غالب فرما. یا اللہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر غالب فرما, دنیا کی فکر کو مغلوب فرما. یا اللہ ہم کو اپنے فضل سے زہد کا اعلیٰ درجہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں زہد کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا فرما اور آخرت کی فکر پیدا فرما. اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگانے کی توفیق عطا فرما, جان سے بھی مال سے بھی ہر لحاظ سے. یا اللہ اپنے آپ کو آخرت کی فکر کرنے میں لگانے کی توفیق عطا فرما, آخرت کے بنانے اور سنوارنے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما, اپنے زاہد بندوں میں داخل فرما, اپنے نیک و فرما بردار بندوں میں داخل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص بنا عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں برکتیں رحمتیں اور راحتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری غفلت کے پردے دور فرما. یا اللہ ہم جو راہ عمل سے دور ہے, یا اللہ آخرت سے بیگانے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری غفلتوں کو دور فرما, سستی اور کاہلی کو دور فرما. آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو چست اور پہلوان بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے چست اور پہلوان بنا دیجیے. قدم قدم پہ ہماری مدد کرنا, ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی دائماً دائماً توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اتنا عطا فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، سب کی تمام پریشانیوں کو دور، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو عافیت دارین اور راحت دارین عطا فرما. جتنے احباب نے اور خواتین اور حضرات نے دعا کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.